حضرت الاسلام مولانا حضرت شبیری کتنا سے گزارش کروں گا کہ مومنین سے خطاب فرمائیں.
ایام عزاد کی مناسبت سے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ صلوات پڑھیں. خوشنودی امام زمانہ کے لیے اپنا بلند آواز صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرک الحاربین نکال الظالمین صریح المستصرفین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام على الحسين العطشان الغريب القتيل العبرات سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمان كريم صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صلوات. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہو چکا ہے کہ آج پاکستان میں آزاداران مظلوم کربلا پہ ایک حملہ ہوا. اس میں ہمارے متعدد مؤمنین جاں بحق ہو چکے ہیں. درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں. پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ان مؤمنین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. یقیناً ہر وہ کہ جو عزائے مظلوم میں اس مقام پر جمع ہوا اور اس نے اپنی جان کو سید الشہداء پر نچھاور کیا ہے, ایسا شخص درجہ شہادت پہ فائز ہوا ہے. اور عزیزان گرامی, آج پھر کربلا خون طلب کرتی ہے. کربلا ہمیشہ خون ہی کے ساتھ زندہ رہتی ہے. وہ جو اس کے قائل ہیں, کل یوم عاشورا کل ارض کرب بلا, وہ جب گھروں سے عزاداری مظلوم کے لیے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کر نکلتے ہیں اس راہ میں شہادت بھی ہے. یہ راہ راہ قیام ہے, یہ راہ راہ شہادت ہے. اور اس پر شہادت پہ عمل کرنے والے, مظلوم کربلا کی سیرت پہ عمل کرنے والے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں. میرا سلام ہو ہر اس عزادار پہ کہ جس کی آنکھوں میں مظلوم کے غم میں آنسو ہے, ہر وہ ہاتھ کہ جو مظلوم کے لیے اٹھتا ہے وہ قابل قدر ہے. اور کیا خوب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بہنے والے آنسو ایک سیلاب بنیں گے کہ جس میں دنیا کے تابوت بہہ کر رہ جائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ اٹھنے والے ہاتھ جو مؤمنین کے سینے پہ پڑتے ہیں, کہ حقیقت میں مؤمنین کے سینے پہ نہیں بلکہ استعمار کے منہ پر ایک تماچا ہے. استکبار کے منہ پر ایک تماچا ہے, ہر ظالم کے منہ پہ ایک تماچا ہے. ہر ظالم کو ایک چیلنج کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے, ہر ماتمی یہ کہتا ہے کہ اے ظالموں تم ظلم کرتے جاؤ, میں سیرت حسین پہ عمل کروں گا, میں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر یہ عہد کرتا ہوں کہ اے مظلوم تیرے خون کو کبھی خشک نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر زمانے میں ہر مقام پر کربلا پیدا کریں گے, ہر جگہ پہ حسین حسین کریں گے, ہر جگہ پہ ظالم پہ لعنت و تبرا کریں گے. بس دنیا والے کسی بھی حربے کے ذریعے حسینیت کو اس رستے سے ہٹا نہیں سکتے, حسینیوں کو اس رستے سے ہٹا نہیں سکتے. گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے متعدد مؤمنین, ہمارے ڈاکٹر, وکلاء, قوم کے خاص خاص افراد, تعلیم یافتہ طبقہ, مفکرین قتل کیے گئے. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا وہ اس پشت خون کو روا رکھیں گے اتنا وہ قوم میں قوت دیکھیں گے. اس لیے کہ کربلا ان تمام مراحل سے کئی مرتبہ گزر چکی ہے, مومنین کو دیواروں میں کئی مرتبہ چنا گیا ہے, یہ قتل عام کئی مرتبہ روا رکھا گیا. ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے پشاور کی سرزمین ہو یا دنیا کا کوئی خطہ بھی ہو, ہر مقام پر بہنے والا خون مقدس ہے. لیکن یہ خشک مقدس قوم, یہ مقام کہ جو کسی القل قوم ہے, یہ وہ خوارج جو جس نے استعماری اشاروں پہ آج یہ کام انجام دینا شروع کیا ہے, تشیعوں کے ساتھ مقابلے کا کام کیا ہے, یہ شقی ترین قوم, جاہل ترین قوم کہ جس نے اسلام کو سرے سے سمجھا ہی نہیں ہے. اس زمانے میں خوارج نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ نہ ہمارا علی سے کوئی تعلق ہے نہ معاویہ سے کوئی تعلق ہے. وہی گروہ آج پھر دوبارہ اسلامی دنیا میں پیدا ہو چکا ہے جو یہ کہتا ہے نہ ہمارا شیعہ سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا سنی سے کوئی تعلق ہے. ہم ایک نیا گروہ ہیں, ایک نئی فکر لے کر آئے ہیں, ہم توحید کے علم بردار ہیں. عزیزان گرامی, توحید کے علم بردار دنیا میں وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو پیغام توحید کو محبت کے ساتھ پہنچاتے ہیں, پیغام توحید کو حکمت کے ساتھ پہنچاتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, پیغام توحید کو تلوار کے ساتھ نہیں پہنچاتے, پیغام توحید کو گولیوں کے ساتھ نہیں پہنچاتے. آئیے منطق مظلوم کو دیکھیے کہ جب یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مدینہ میں قتل عام ہو سکتا ہے, مدینہ میں خون بہایا جا سکتا ہے, مدینہ کو چھوڑ دیا, مکہ میں پہنچے, خطرے کا احساس کیا, مکہ کو چھوڑ دیا. وہ دنیا کے منادی امن کی سیرت پہ عمل کریں. آئیے علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کرو کہ جس نے جب دیکھا امت مسلمہ میں فتنہ پیدا ہو جائے گا, تفرقہ اور انتشار پیدا ہو جائے گا, 25 سال تک گھر میں محصور رہ کے زندگی بسر کی. لیکن اسلام کو بچانے کے لیے 25 سال تک کیا, اگر علی کو اپنی پوری زندگی خاموش رہنا پڑتا تو علی پاسبان اسلام ہے. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو اسلام کے ساتھ پیدا ہوئی, اسلام کے گھر میں پیدا ہوئی اور اسلام کے گھر میں اس دنیا سے اٹھی. لہذا عزیزان گرامی, یہ وہ گروہ کہ جس نے اسلام پہ دہشت گردی کا الزام لگوایا ہے, یہ مجرم طبقہ ہے کہ جس کے جرائم کی وجہ سے آج اسلام پہ یہ الزام آیا کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے, اسلام نہ دہشت گردی کا مذہب ہے نہ دہشت گردوں کا مذہب ہے, بلکہ وہ جتنے جنہوں نے دہشت گردی کا آغاز کیا, آغاز سے لے کر انجام تک آج تک جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا مکتب تشیع ہر دفعہ سال کے مختلف اوقات میں ہی کہتا ہے اللہم لعن الاصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت, وہ جتنے بھی دہشت گرد جنہوں نے دہشت گردی کی بنیاد رکھی, جنہوں نے کربلا میں اس دہشت گردی کو فروغ دیا, جنہوں نے کربلا میں قتل عام کیا, ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. یہ جہالت پہ مبنی گروہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کا قتل اور خون بہانا جائز ہے, لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں, آج یہ سوسائڈ کہاں سے متعارف ہوا؟ ایسے غیر عاقل اور جاہل گروہ کی طرف سے آج ایک نئی منطق ایجاد ہوئی کہ وہ خودکش حملے کر کے مسلمانوں میں تفرقہ اور افتراق پیدا کر رہے ہیں. اور یہ وہ سب سے بڑی خواہش ہے استعمار اور استکبار کی کہ وہ مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں. سعودیہ سے یہ پیغام نکلا, اسی گروہ نے مظلوم کربلا کی قبر پہ حملہ کیا, اسی گروہ نے بقیع کی قبروں کو مسمار کیا, اسی گروہ نے اسلامی تاریخوں کو مٹانے کی کوشش کی, اسی گروہ نے آج تک مسلمانوں کے ان تمام عظیم آثار کو محو کر کے رکھ دیا ہے اور ہر اثر اسلامی پہ ایک بورڈ لگا کے لکھ کر لگا دیا ہے یہاں پر جانا بدعت ہے. آپ آج بھی غار حرا کے اس مقام پہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا, وہ مقام کہ جو نزول وحی کا مقام ہے, اس مقام پہ جا کر دیکھیں. اس مقام کی زیارت کرنا کہیں پہ منقول نہیں ہوا ہے, اور کہتے ہیں اس مقام پہ زیارت کرنا بدعت ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ کام جسے نہ پیغمبر نے کیا ہو اور نہ پیغمبر کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ ہیں اہل بیت ہیں انہوں نے کیا ہو. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ مقام جس پر پیغمبر 40 سال تک جاتے رہے وہاں بھی جانا بدعت ہے؟ جہاں پر نہ صرف پیغمبر بلکہ وہ مقام جہاں پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اس مقام پر جانا بدعت ہے؟ وہاں پر کہ جہاں پر سب سے پہلا انسانیت کو پیغام ملا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, انسانی تعلیم و تربیت کا پیغام جہاں پر نازل ہو رہا ہے اس کے متعلق کہتے ہو وہاں پر جانا بدعت ہے. اگر نزول آیات الہی کے مقام پر جانا بدعت ہے تو پھر فحد کے گھر میں جانا بہت بڑا بابرکت کام ہے, اس کے دروازے پہ جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے, یا عبداللہ کے گھر پہ جا کر کھڑا ہو جانا چاہیے. کہاں پہ جائیں اگر ہم قرآنی آیات کے نزول کے مقام کی بھی زیارت نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ رات جس رات کو قرآن نازل ہوا اس کے متعلق خدا نے فرمایا انا انزلناہو فی لیلۃ القدر, اس رات کو اتنا مبارک کرا دے دیا کہ وہ لیلۃ القدر بن گئی, اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ارواح نازل ہوتی ہیں. ارے جس زخم میں جس رات میں قرآن نازل ہو وہ تو لیلۃ القدر بنتی ہے, اور جس مقام پر قرآن نازل ہو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ مقام قدر ہے, وہ مقام نزول قدر ہے, اس کی قدر کو پہچاننے کی ضرورت ہے. قدر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک قدر متعلق ہے شخصیت پیغمبر کے ساتھ, ایک قدر کا تعلق اس رات کے ساتھ ہے کہ جس رات کو نازل ہوا, ایک قدر کا تعلق اس مقام کے ساتھ ہے جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. بس یہ بدعت کو فروغ دینے والا گروہ, یہ شرک و نفاق کی بنیاد رکھنے والا گروہ, یہ جس نے ہر شے کو شرک بنا دیا, عجیب بات ہے. صرف ایک کام جو شرک نہیں ہے وہ امریکہ کے بادشاہ کا ہاتھ چومنا ہے, یہ شرک نہیں ہے, باقی ان کے نزدیک سب کچھ شرک ہے. کبھی کسی مقام کی زیارت کرو تو بھی شرک ہے, کسی کو سلام کریں تو بھی شرک ہے. تو یہ اگر سارے کام شرک ہیں تو پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ وہ جو چند اذکار جو انہوں نے, لیکن عزیزان گرامی میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو آج دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسے گروہ کو پیدا کر دیا گیا ہے جس کا مقصد نفاق پیدا کرنا ہے, ہمیں آپس میں توڑنا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں ان ایام میں, مظلوم کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. کل یہ عرض کر رہا تھا کہ ذات پروردگار نے تزکیہ نفوس کے لیے, تہذیب نفس انسانی کے لیے جس قوت کو, جس صلاحیت کو, جس شے کو اس نفس انسانی میں, اس جان انسانی میں رکھا ہے وہ عقل انسانی ہے. اگر انسان عقل پہ عمل کرے نظام عقل پہ عمل کرے، اس کو اپنا حاکم مانے، تو یقیناً یہ انسان کامیابی سے اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف روانہ ہو سکتا ہے۔ حاکم دو طرح کے ہو سکتے ہیں، خارجی دنیا میں بھی، ہماری ظاہری دنیا میں بھی دو طرح کے حاکم ہیں۔ ایک عاقل حاکم ہوا کرتا ہے، ایک جاہل حاکم ہوا کرتا ہے۔ ایک مدبر حاکم ہوتا ہے، باشعور حاکم ہوتا ہے، ایک حاکم جو خواہشات نفسانی پہ عمل کرنے والا ہو۔ خواہشات نفسانی پہ عمل کرنے والا حاکم بہت جلد مملکت کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ عاقل حکمران اگر تھوڑی مدت کے لیے، مدبر حکمران تھوڑی مدت کے لیے ایک ملک پر حاکم رہے، تو اس ملک کی تقدیر بدل جاتی ہے، تو ملک اپنی ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ لہذا مدبر حکمران تاریخیں لکھتے ہیں، ان کی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں۔ مدبر حکمران وہ ہوا کرتا ہے کہ جو ملک کے غریب ترین، فقیر ترین انسان کی طرح زندگی بسر کرے، اور دنیا میں اس سے زیادہ مدبر کون ہو سکتا ہے کہ جو خشک نان جو کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرے اور رات کو بھی جو کی روٹی کھا کر دنیا والوں سے ہی کہہ دے کہ میں حاکم تو ہوں لیکن زندگی فقیر کی طرح بسر کرتا ہوں۔ یہ مدبر حکمران ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہری دنیا میں بھی دو طرح کے حاکم ہیں، نفسانی حاکم، خواہشات پہ عمل کرنے والا حاکم، اور مدبر حاکم، عقل مند حاکم، باشعور حاکم، سیاست سے آگاہ حاکم، ملک کی ضروریات سے آگاہ حاکم۔ جیسے اس معاشرے انسانی میں ایک حکومت کی ضرورت ہے، ویسے ہی اس نفس انسانی میں، یہ پانچ فٹ کا جو نفس ہے یا چھ فٹ کا یا چار فٹ کا، اس کے لیے بھی حاکم کی ضرورت ہے۔ ہر شہر میں حکومت رکھی گئی ہے، ظاہری حکومت بھی ہے، باطنی حکومت بھی ہے۔ اگر اس نفس انسانی کو خواہشات کے حوالے کر دیا جائے، اس کی حکومت کو خواہشات کے حوالے کر دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے مملکت تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی جان کی مملکت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اس میں حاکم رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص نے معصوم سے آ کر پوچھا کہ مولا امامت پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے، تو امام نے اس شخص سے پوچھا کیا تیری آنکھیں ہیں؟ کہا جی آنکھیں ہیں، دیکھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کہا تیرے ہاتھ بھی ہیں؟ کہا جی ہاتھ بھی ہیں۔ ہاتھوں کا فنکشن کیا ہے؟ کہا میں اس کے ذریعے کچھ چیزوں کو اٹھاتا ہوں۔ پھر پوچھا کیا تیرے کان بھی ہیں؟ کہا جی میرا کان بھی ہے، کانوں کے ذریعے سنتا ہوں۔ مختلف اشیاء کے فنکشن پوچھنے کے بعد حضرت نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کیا تیرا دل بھی ہے؟ کہا جی میرا دل بھی ہے۔ کہا دل کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ قلب سے مراد وہ عقل انسانی۔ جواب میں کہا میں عقل کے ذریعے سوچتا ہوں، تدبیر کرتا ہوں، اپنے امور میں غور و خوض کرتا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا پس معلوم ہوتا ہے جتنے بھی کام تو زندگی میں انجام دیتا ہے، کسی شے کی طرف سے حکم آتا ہے تو انجام دیتا ہے۔ کوئی عامر موجود ہے، کوئی حاکم موجود ہے، تو ذرا سوچ تو صحیح، وہ ذات جس نے اس جانی انسانی کو امام کے بغیر نہیں چھوڑا، وہ پوری کائنات کو امام کے بغیر کیسے چھوڑے گی؟ لہذا حدیث معصوم میں ملتا ہے العقل دلیل المؤمن، عقل مومن کی دلیل ہے۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ رہنما کو۔
یعنی وہ کہ جو رستے کو معین کرے. دلیل بورڈ کو کہتے ہیں. جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہائی وے پہ مختلف سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ رستے کو معین کرتے ہیں. یہ رستے کو معین کرنے والی وہ شے کہ جو اس انسان نے رکھی گئی ہے وہ عقل ہے. اگر یہ امام کہ جو انسان کی جان میں ہے, وہ نبی کہ جو انسان کی ذات میں ہے, اگر یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور خواہشات کے حوالے کر دیا جائے تو اسی انسان کے متعلق کہا گیا ان شر الدواب عند اللہ, اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے وہ ہیں. چوپایا اس وقت بن جاتا ہے کہ جب جو چاہے وہ کرے, جیسے چاہے وہ کرے, کسی کی بات کو تسلیم کرنے والا نہ ہو. اگر اس نے کسی کو حاکم نہیں مانا ہے تو یقیناً یہ چوپایا ہے, خواہشات پہ عمل کرنے والا ہے, ہوا و ہوس پہ عمل کرنے والا ہے. لہذا معصوم یہ فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام انی اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوا وطول العمل, مجھے قسم ہے پروردگار کی وہ شے جس کے متعلق میں سب سے زیادہ تمہارے متعلق کنسرن رکھتا ہوں. اخوف ما اخاف کا جب ترجمہ اگر انگلش میں کریں تو مولا ہی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ آپ کے متعلق کنسرن جس بات کا ہے, جس بات کا خوف ہے, وہ اس کا ہے اتباع الہوا کہ خواہشات کی پیروی کرو. اس لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ آپ کی مملکت جان تباہ ہو کر رہ جائے گی. مجھے آپ کی جان کی فکر ہے, آپ کی حکومت کی فکر ہے. اس بدن انسانی میں بہت سے فنکشن ہیں, اس کی بھی اپنی رعایا ہے. اس بدن انسانی میں اس کے ہاتھ اس کی رعایا ہیں, اس کی آنکھیں اس کی رعایا ہیں, اس کے کان اس کی رعایا ہیں, اس کا جسم اس کی رعایا ہے. لیکن یہ رعایا اگر حاکم کے ماتحت ہو تو اس صورت میں یہ رعایا صحیح عمل کرتی ہے, متوازن عمل کرتی ہے, مقاصد کی طرف عمل کرتی ہے. لیکن اگر اس رعایا کو رہا چھوڑ دیا جائے, ہاتھوں کو رہا چھوڑ دیں جس پہ اٹھ جائیں, اب یہ وحشی انسان ہے جس کے ہاتھ ہر جگہ چل سکتے ہیں, وحشی انسان ہے. وہ زبان کہ جس کے لیے کوئی لگام نہیں ہے, جو چاہے کہہ دے, جس کے مقابلے میں چاہے کھل جائے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, امام ہو یا نبی ہو. تو عزیزان گرامی, اگر اس جسم انسانی پہ عقل حاکم نہ ہو تو اسی سے عمر سعد بنتا ہے. گھر سے جب نکل رہا تھا تو ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا. تاریخ ہی بتاتی ہے اس نے سوچنا شروع کیا مجھے کیا انتخاب کرنا چاہیے. مجھے کہا گیا ہے کہ جاؤ نواز رسول کا سر قلم کر کے لے آؤ, تو اس کے بدلے میں تمہیں حکومت رائے ملے گی. حکومت رائے کا انتخاب خواہشات نفسانی پہ عمل کرنا ہے. یعنی جب انسان نے انتخاب کیا, تدبیر صحیح کام نہیں کیا, خواہشات کا غلبہ ہے, ہوا و ہوس کا غلبہ ہے, اقتدار کا غلبہ ہے, اب اس کے سامنے امام کی کوئی حیثیت نہیں, امامت کی کوئی حیثیت نہیں. اب آشے کو ٹھکرا سکتا ہے, لشکر کو تیار کیا, پھر سوچ رہا ہے کیا مجھے یہ کام انجام دینا چاہیے, کیا میں نے اپنی آنکھوں سے نواسۂ رسول کو دوش رسول پہ نہیں دیکھا ہے. لیکن پھر خواہشات کا غلبہ ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان خواہشات نفسانی پہ عمل کرتا چلا جائے اور عقل حاکم نہ ہو تو عمر سعد جیسے, ابن زیاد جیسے وجود میں آتے ہیں. لیکن اگر کبھی یہی عقل انسانی صحیح فیصلہ کرنے لگے تو خر ابن ریاحی جیسے وجود میں آتے ہیں جو رات میں اپنی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. آئیے ہم بھی ان ایام میں سوچیں کہ ہمیں زمرہ عمر سعد میں قرار پانا ہے یا زمرہ حر ابن ریاحی میں قرار پانا ہے. وہ جس نے بڑا جرم بھی انجام دیا تھا, لگام امام میں ہاتھ ڈالا تھا, کربلا کی سرزمین تک لے آنے والا یہی شخص ہے, لیکن جب عقل نے صحیح فیصلہ کرنا شروع کیا, عامر بیدار ہو گیا, حاکم بیدار ہو گیا, خواہشات نفسانی کو لگام میں لیا, ایک مرتبہ خواہشات سے کہہ دیا کیا تم مجھے اس پہ مجبور کر رہی ہو کہ کل میں جا کر نواسۂ رسول سے لڑوں؟ اے ہوا و حوث, تم مجھے اس پہ مجبور نہیں کر سکتے, میں اپنی عقل پہ عمل کرنے والا ہوں. ایک مرتبہ اپنی حاکمیت کو چھوڑ رہا ہے, بڑا مشکل ہے عزیزان گرامی. ذرا تصور کریں کہ آپ کو کبھی کسی آرمی میں کمانڈر بنا دیا جائے, جنرل بنا دیا جائے, فوج کا ایک حصہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ آپ جائیں جا کر جنگ لڑیں, تو آپ ہزار بہانے بھی تلاش کریں گے کہ کسی طرح میری افسری تو باقی بچ جائے, میرا اقتدار باقی بچ جائے. وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ بالآخر ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے, ہمیں تو اس ملک کا دفاع کرنا ہے. پھر کئی قسم کے بہانے سامنے آئیں گے, خواہشات نفسانی, یہ شیطان انسان کو ہزار بہانے دیتا ہے. کوئی کہے گا میں اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں, ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے, تو کئی لوگ اتنے وفادار بن چکے ہیں, ابھی تک کسی امتحان میں ہم مبتلا نہیں ہوئے ہیں, لیکن وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کھاتے اسی ملک کا ہیں, رہتے بھی اسی ملک میں ہیں. جی تو جب کھاتے اس ملک کا ہیں, رہتے اسی ملک میں ہیں, تو وفادار بھی اسی ملک کا ہونا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی, موسیٰ بھی فرعون کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, فرمان بھی اس کے گھر میں چلے تھے, لیکن اسی موسیٰ کو خدا یہ حکم دیتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى, اٹھو فرعون کے مقابلے میں جاؤ, اس لیے کہ اس وقت وہ طاغوت بن چکا ہے. جب بھی کبھی کوئی مملکت طاغوت بن جائے, جب بھی کوئی حاکم طاغوت بن جائے, تو چاہے اس ملک میں رہتے ہو یا نہ رہتے ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ملک میں رہنا شرط نہیں ہے, ملک کا کھانا شرط نہیں ہے, وہاں سے چند روز تو یہ ٹکڑے کھا لیے ہیں, اب اس کے تو وفادار ہیں, لیکن کیا اس کے وفادار نہیں جس نے پیدا کیا, جس نے رزق دیا, جس نے پروان چڑھایا, اس کا وفادار ہونا چاہیے, اس حاکم کا یا اس ظاہری حاکم کا؟ اس کے سامنے جھکتے ہوئے یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, یہاں سے کچھ مال لے رہے ہیں, تو کیا انہوں نے معصومین کے اقوال کو نہیں پڑھا ہے کہ ایک آن کے لیے, ایک لمحے کے لیے ظالم کے ساتھ ہمکاری آئمہ علیہ السلام اس کو ننگ و آر سمجھتے ہیں؟ کیا کربلا ہمیں یہی سبق نہیں دیتی؟ آئیے ذرا اور آ کے مقتل کو اٹھا کر دیکھیں, تو جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا عزیزوں, تو سب سے پہلی نصیحت جو ننھے بچوں کو حضرت سکینہ سے لے کر باقی بچوں کو بی بی نے کی ہے, کہا دیکھو رستے میں کبھی کسی دشمن سے پانی نہ مانگنا, اس لیے کہ ہم اہل بیت کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم ظالموں سے کوئی تقاضا کریں. کس قدر عزت کا خیال رکھنے والے ہیں، وہ جو اتنا ذلت کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ذرہ برابر ہیومیلیشن کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسی ہستیوں کا ذکر سننے کے بعد، ہر سال ان کی عزا میں آنے کے بعد پھر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا عزیزان گرامی، اگر انسان خواہشات نفسانی کو اپنا معیار بنائے تو فیصلے بدل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابی رسول خدا کے ساتھ تھے،